نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات ابھی حال ہی میں جو قیامت خیز اور ہولناک منظر آیا ہے جس کا سب سے بڑھ کر اثر تو پاکستان کے کچھ شمالی علاقوں میں خاص طور پر مظفر آباد اور بالا کوٹ میں ہوا ہے لیکن اس کے شدید ترین جھٹکے جو ہیں یہاں لاہور تک ہم نے محسوس کیے ہیں. ان کے ذمن میں عام طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. یہ قرآن کے فلسفے کے خلاف ہے. قرآن مجید کے فلسفے کے روح سے یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے, دار الامتحان ہے. یہاں ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور اس کی جزا یا سزا, کامیابی یا ناکامی کی صورت میں ہمیں قیامت کے روز دی جائے گی اور وہ ہم بھگتیں گے. اگر جزا ہوگی تو جنت میں داخلہ ہوگا اور سزا ہوگی تو جہنم میں داخلہ ہوگا. البتہ دنیا میں کچھ ایک خاص قسم کے عذابات آتے رہے ہیں کہ جو ان قوموں کی طرف بھیجے گئے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی رسول کو مبعوث کیا. اگر اس قوم نے اپنے رسول کی دعوت کو رد کر دیا بحیثیت مجموعی تو پھر اس پر عذاب استحصال آیا, پھر وہ چھوٹا عذاب نہیں, کسی ایک شہر یا ایک دو بستیوں پر نہیں, پھر پوری قوم کو برباد کیا. جیسے کہ عذاب آیا قوم نوح پر, جیسے کہ عذاب آیا قوم ہود پر, جیسے کہ عذاب آیا قوم صالح پر, جیسے کہ عذاب آیا قوم شعیب پر, جیسے کہ عذاب آیا آل فرعون پر. یہ اللہ کے رسول بھیجے گئے, ان کی دعوت کا انکار کیا گیا تو پوری قوم برباد کر دی گئی, جس کے لیے قرآن میں الفاظ آتے ہیں قطع دابر القوم الذین کفروا, اس کافر قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. کالم یغنو فیہا, وہ ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں, وجود ہی نہیں تھا. لا یرا الا مساکنہم, اب ان کے مسکن تو نظر آ رہے تھے کہ یہاں رہتے تھے, کوئی قوم تھی یہاں آباد تھی, لیکن اس قوم کا نام و نشان نہیں ہے. قوم سمود کے کھنڈرات آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں, پہاڑوں کے اندر تراش کر انہوں نے گھر بنائے تھے, لیکن یہ کہ اس قوم کا وجود نہیں رہا. یہ قومی عذاب آتا ہے تو پھر پوری قوم پر آیا کرتا ہے. البتہ یہ آتا ہے وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, اور ہم یہ عذاب بھیجتے نہیں رہے ہیں جب تک کہ رسولوں کو نہ بھیج دیں. رسول اپنی دعوت سے اتمام حجت کر دیں, حق کا حق ہونا واضح ہو جائے, باطل کا باطل ہونا مبرہن ہو جائے, کوئی التماس نہ رہے, کوئی شبہ نہ رہے, کوئی اشتباہ نہ رہے, پھر بھی لوگ جمے رہے اپنے کفر پر, اپنے شرک پر, اپنی گمراہیوں پر, تو پھر ان کو تہس نہس کر دیا جاتا. اس قسم کا عذاب اب کسی پر نہیں آئے گا, اس لیے کہ کوئی رسول آنے والا نہیں. اس قسم کا عذاب صرف رسولوں کی بعثت کے بعد آتا. ہاں البتہ اس قسم کا عذاب آئے گا ایک قوم پر جس کا نام ہے یہود بنی اسرائیل. ان پر یہ عذاب, وہ اس کے مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت جب انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا دیا, حالانکہ اللہ نے انہیں پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیا اور وہ سولی پر نہیں چڑھے. وما صلبوہ وما قتلوہ بل رفعہ اللہ الیہ, لیکن اس کی پاداش انہیں ملنی چاہیے تھی اسی قانون خداوندی کے تحت. یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ حکمت خداوندی میں اس معاملے کو ملتوی کر دیا گیا اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا زندہ آسمان پر. اور احادیث نبویہ سے جو احادیث صحیح ہیں جن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, یہ ثابت ہے کہ آخری زمانے میں قیامت سے قریب حضرت مسیح علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا اور پھر وہ بنی اسرائیل اور یہود کو ختم کریں گے. چنانچہ وہ جو ان کے ایک قرض چلا آ رہا ہے وہ قرض ادا ہوگا اور ان کا گریٹر اسرائیل ایک مرتبہ قائم تو ہو جائے گا لیکن وہ ان کا گریٹر گریو یارڈ بن جائے گا, وہ ایک قبرستان ہوگا جس میں یہ پوری قوم دفن کر دی جائے گی. اب اس کے علاوہ جو کچھ اس قسم کے حادثات ہو رہے ہیں جیسے ابھی ہمارے یہاں ہوا, جیسے امریکہ کے اندر بہت بڑا طوفان آیا, بہت بڑا طوفان آیا, اس میں بھی ہلاکتیں بہت ہوئی ہیں, بڑی تباہیاں اور بربادیاں ہوئی ہیں. امریکہ میں تو یہ بحری طوفان جو ہے یہ روز کی بات بن گئے, کبھی فلوریڈا میں آ رہا ہے, کوئی نارتھ کیرولائنا میں آ رہا ہے, کہیں آ رہا ہے, کبھی اور طرح آ رہا ہے. اس کے مغربی علاقے میں بش فائرز جو ہے وہ عام ہو گئی ہے, آگ جو لگتی ہے جنگلوں کے اندر پھر بجھنے میں نہیں آتی, سینکڑوں میل کا علاقہ جو ہے وہ جل کر سیاہ ہو جاتا ہے, گھر بھی برباد ہو جاتے ہیں, لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑتی ہے. یہ جو حوادث ہیں, ابھی کچھ عرصے پہلے جو سونامی کا طوفان آیا, بہت عظیم طوفان, تاریخ انسانی میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے. یہ چیزیں اصل میں ایک اور نوعیت کی چیزیں ہیں, ورنہ غور کرنے کی بات ہے اگر یہ لوگوں کی بدعمالیوں کی سزا ہوتی تو بدعمالی کرنے والے سب سے بڑے بدماش تو نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان پر تو عذاب نہیں آیا. وہ نیو اورلینز کے غریب لوگ, وہ جو وہاں کے افرو امریکنز ہیں, وہ جن کا حال جو بہت اپنا ویسے ہی بہت پتلا تھا, اور ایک کالم نگار نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے کہ ایسے علاقے کے جہاں کے لوگوں کو گناہ کرنے کی قدرت ہی نہیں ہے, یعنی ان کے اندر اتنی استطاعت ہی نہیں ہے, یا عیاشی اور فحاشی تب ہوتی ہے جب پیسے کی فراوانی ہو, جب دولت میں آدمی کھیل رہا ہو تب سوچتا ہے فحاشی کا عیاشی کا, غریبوں کے ہاں اس کا کہاں موقع ہے, کچھ اور طرح کے گناہ تو ہوتے ہیں. یہ اصل میں ہے, یہ تمام حوادث جو ہیں زمینی آفات یا سماوی آفات, ان کا فائدہ اصل میں یہ ہے کہ لوگوں کو جھنجھوڑ کر جگا دیا جائے. یہ ایک دفعہ آدمی غافل ہوتا ہے, ہم اس زمین پر چلتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی پختہ جگہ ہے, اس کے اندر کہیں ہلنے ہلانے کا کوئی امکان نہیں ہے, بھول جاتے ہیں. ایک دفعہ ہمیں جھٹکے دے کر, اور لاہور میں ہم نے ایسے محسوس کیا تھا جیسے جھولا جھول رہی ہو زمین جو ہے, یہ ذرا کی اور شدت اس کی زیادہ ہوتی تو جو کچھ مظفر آباد میں ہوا ہے اور جو کچھ بالا کوٹ اور مانسہرہ میں ہوا ہے وہ داستان یہاں پر بھی ہو جاتی ہے. تو گناہ کی پاداش تو گناہ تو زیادہ لاہور میں ہوتا ہے, اس سے بھی کہیں بڑھ کر کراچی میں ہوتا ہے. یہ مظفر آباد تو نسبتاً بھلے لوگوں کی بستیوں میں سے ہے, عام طور پر آزاد کشمیر کے لوگ مذہبی مزاج کے لوگ ہیں اور اچھے مزاج کے لوگ ہیں. بالا کوٹ تو بڑا مرکز ہے, بالا کوٹ وہ جگہ ہے جہاں پر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خون جذب ہوا تھا. تو اس پہلو سے یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ یہ اعمال کی سزا, البتہ ہمیں جگانے کے لیے کہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں نیند کے باتیں ہیں, یہ زمین نے ایک جھٹکا دے کر آنکھ کھول دے کہ نہیں بھائی یہ زمان جو ہے زمین کسی بھی وقت یہ ہل کر اور ہمارے لیے بھی آفت لا سکتی ہے, تباہی اور بربادی لا سکتی ہے, یہ ذرا احساس رہے. اور اس کے لیے انسان اس بات کو جان لے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے, یہ زندگی عارضی زندگی ہے. ہم کچھ عرصے کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں, یہ دار الامتحان ہے, ہمارا امتحان ہو رہا ہے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب, اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس امتحان میں ناکام ہونے پر جزوی قسم کے عذاب بھی آتے ہیں, جزوی, پوری قوم ختم نہیں ہوگی. جیسے کہ بنی اسرائیل پر جزوی عذاب آئے, پہلے تو 700 قبل مسیح میں ان کی شمالی سلطنت جو تھی اسرائیل وہ برباد کر دی گئی اشوریوں کے ہاتھوں, پھر 6 صدی قبل مسیح میں یروشلم برباد ہوا ہے, 600,000 آدمی قتل کیے گئے, 600,000 قیدی بنا کر لے جائے گئے. حضرت سلیمان کا بنایا ہوا وہ جو ہیکل تھا معبد مسجد اقصی ہم تو اسے کہیں گے, اس کو گرا دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یونانیوں کے ہاتھوں اور پھر رومیوں کے ہاتھوں پستے رہے. ابھی پچھلی صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں 60,000,000 یہودیوں کا خاتمہ ہوا, لیکن یہودی قوم ختم نہیں ہوئی. وہ جو عذاب استیصال ہے وہ ابھی آنا ہے, جبکہ یہودی کوئی باقی نہیں بچے گا. الا یہ کہ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بہت کٹر لوگ ہیں اپنے معاملات کے اندر، اور بہت ہی یعنی یوں سمجھیے کہ ان کے اندر اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کی استعداد ہے ہی نہیں. بہرحال وہ عذاب امت مسلمہ پر بھی آیا، یہ عذاب ہم پر آیا، پہلے تاتاریوں کے ہاتھوں آیا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لیکن پوری امت مسلمہ تو ختم نہیں ہوئی نا. اسی طریقے سے پھر ہسپانیہ میں آیا، 800 برس تک جہاں حکومت رہی تھی وہاں سے مسلمانوں کا خاتمہ ہوا کہ نام و نشان مٹ گیا، وجود ہی نہیں رہا. کالم یغنو فیہا، وہی الفاظ کہ جو ان سابقہ امتوں کے بارے میں آتے ہیں جو ہلاک کی گئیں، کالم یغنو فیہا، جیسے کہ وہاں کوئی تھے ہی نہیں، وہ وجود ہی نہیں تھا. اب ان کا محل ہے، جاؤ غرناطا میں محل دیکھ لو، اور جاؤ قرطبہ میں، کارڈوبا میں مسجد دیکھ لو، یہ یادگاریں تو ہیں، لیکن مسلمان تو وہاں باقی نہیں بچا. اسی طرح کے عذاب کا اندیشہ تھا ہندوستان میں. میں حیران ہوا ہوں، یہ الفاظ ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے پڑھے ہیں، ہمارے ایک رفیق ہیں کراچی کے، جو ایک کتاب مرتب کر رہے ہیں قائد اعظم کے وہ تقاریر اور اس کے اقتباسات کے، جن سے ان کا یہ ارادہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان اگر ہمیں مل گیا تو یہاں اسلامی نظام نافذ کرے. اس میں یہ الفاظ بھی میں نے پڑھے، میرے علم میں پہلی مرتبہ آئے، اگر پاکستان نہ بنا تو ہندوستان میں مسلمان کا نام و نشان باقی نہیں رہے. یہ خطرہ تھا، شدید خطرہ تھا، ہندو کی دشمنی جس درجے کی تھی، اور 1000 برس کی جو غلامی کا ایک رد عمل تھا، انتقامی جذبہ ان کے اندر جس انداز میں تھا اس کا آپ اندازہ کیجیے. جس طرح قتل عام مشرقی پنجاب میں ہوا ہے، جس طرح کا قتل عام بہار میں ہوا ہے، اور کیجیے کہ یہ چیزیں جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وحشت اور بربریت اور درندگی کی انتہا ہوا ہے، ادھر بھی ہوا ہے، اتنا بھی ہوا ہے، بہت ہی اس کا اشے اشیر ہے. یہاں سے تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنا ساز و سامان لے کر گئے، اس لیے بڑی پلاننگ کے تحت گئے. ان کا تو جانا اس لیے تھا کہ پاکستان کو ہم نے بٹھا دینا ہے معاشی اعتبار سے، یہاں کی ساری معاشی جو ہے زندگی وہ ہمارے بل پر قائم ہے، ہم ہٹ جائیں گے تو یہ خلا پیدا ہوگا اور یہ پاکستان گر جائے گا. تو وہ پلان اسکیم کے تحت تھا. مشرقی پنجاب سے زبردستی نکالا گیا مسلمانوں، قتل عام کر کے نکالا گیا. بہرحال تو یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو عذاب نہیں سمجھنا چاہیے، البتہ آنکھیں کھولنے کا ایک ذریعہ، ہوش میں آنے کا، دیکھو یہ تم پر بھی کبھی ہو سکتا ہے جو ان پر ہوا ہے، اور اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار کرو. اصل زندگی یہ زندگی نہیں ہے، بڑی عارضی زندگی ہے. اقبال کہتے ہیں قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، جیسے قلزم بحر جو ہے بہت بڑا، اس کے اوپر کوئی ایک بلبلا آ جائے، ایسے تمہاری حیثیت ہے. اس پوری کائنات کے حوالے سے ہماری حیثیت کیا ہے؟ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ریاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، اس ریاں خانے میں تمہارا امتحان ہے جس کے لیے یہ زندگی دی گئی ہے. قرآن مجید نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ حیات اور موت کا سلسلہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں آزمائے. تو یہ جو ہم نچنت ہو جاتے ہیں، پڑھتے ہیں کہیں سونامی کا آ گیا، سیلاب آ گیا، اتنے لاکھ مر گئے، اتنے ہزار مر گئے، وہ تکمینہ آ گیا، کوئی اور بھی ایک آ رہا تھا، وہ بارہ آخری وقت اس نے کچھ رخ موڑ لیا ہے. ہمارے ہاں بھی کراچی کی طرف کئی مرتبہ رخ کیا ہے طوفان نے، لیکن اللہ کا فضل رہا یہ کہ وہ آخری وقت میں جا کر اس نے رخ موڑ لیا ہے اور کراچی کو اللہ نے اب تک بچائے رکھا ہے. بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے، ابھی تک ہمیں اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ہم نے جو وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی، کہ ہم نے کہا ہمیں ملک چاہیے تاکہ ہم تیرا دین قائم کریں، تیرا نظام قائم کریں، اور وہ ہم نے نہیں کیا ابھی تک، تو اس کی سزا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی وقت ملے، لیکن وہ سزا پوری قوم کی سزا ہوگی، وہ کسی ایک علاقے کے لوگوں کی سزا نہیں ہوگی. اس میں تو پورا ملک جو ہے اس کا وہ مبتلا ہوگا اس سزا کے اندر. اس کی کیا شکل ہو یہ اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا، متعدد باتیں میں لکھ چکا ہوں اپنی ایک تصنیف کے اندر، اور وہ ہے موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل. بہرحال یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ جو اس وقت زلزلہ آیا ہے، اب اس میں ظاہر بات ہے ہم میں سے ہر شخص کا کام ایک تو یہ ہے کہ بیدار ہو جائے، نیند میں اگر مبتلا تھا ہوش میں آ جائے، یہ اثر ہمارا بھی ہو سکتا ہے. اچھا اگر زلزلہ آئے، موت تو آنی ہی آنی ہے، اس دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے، یہاں پہ ہمیشہ رہنا تو نہیں ہے. آدمی سمجھتا ہے یہ کہ شاید مجھے ہمیشہ رہنا ہے، مکان ایسے عالیشان بناتا ہے شاید قیامت تک اسے زندگی میں یہاں گزارنی ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس مکان کے اندر تعمیر کے بعد قدم رکھنا بھی نصیب نہ ہو, اس سے پہلے ہی جنازہ کسی اور جگہ سے اٹھ جائے, لیکن آدمی بناتا کیسے؟ کانکم تخلدون, تم اس طرح بناتے ہو, ایسے مکانات اور ایسی بلڈنگیں اور حویلیاں اور قلعے بناتے ہو کہ شاید تمہیں وہاں ہمیشہ رہنا. بہرحال یہ غفلت کا پردہ چاک ہونا چاہیے, اور اس گھڑی میں ہر شخص کو جتنی بھی وہ اس کی استطاعت ہو اور استعداد ہو مدد کرنی چاہیے. جو مختلف ریلیف فنڈس جو ہیں وہ کھل گئے ہیں, مختلف جماعتیں بھی یہ کام کر رہی ہیں, اس کی پروپیگنڈے کی اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہر فرد یہ طے کر لے کہ مجھے کچھ نہ کچھ دینا ہے, کچھ نہ کچھ حصہ اس میں لینا ہے. قطرہ قطرہ بہم شبد دریا, یہ نہ سمجھے کہ ہم کیا دے سکتے ہیں, ہماری تو بساط نہیں ہے, یہ تو ملینز اور کروڑوں ڈالر جو ہیں یہ باہر سے آ رہے ہیں, امریکہ سے آ رہے ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں, یہاں سے آ رہے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے وہ کس سطح پر خرچ ہوں گے, وہ حکومت کی سطح پر خرچ ہوں گے, اس کی پلاننگز بنیں گی, اس کا نظام بنے گا. لیکن یہ کہ اس وقت فوری طور پر جو معاملہ بنا ہوا ہے حکومتی کاموں کو, تو اپنے کسی تکمیلی مرحلے تک پہنچنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال ہم میں سے ہر شخص کو اس میں محنت کرنی چاہیے, اور جس جماعت جس ادارے پر اعتماد ہو اس کے حوالے جو ہے وہ اپنے احتیاط کر دینے چاہیے. انجمن خدام القرآن نے بھی قائم کیا ہے, فنڈ تنظیم اسلامی نے بھی قائم کیا ہے, میں اس کے لیے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ خرچ کریں, اس میں شامل کریں. اپنی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کسی پروپیگنڈے کے لیے نہیں ہے. میرا عمرے پر جانے کا ارادہ تھا, میرا اور میری اہلیہ کا, اور اس کے لیے وہ سخت مراحل جو ہوتے ہیں ویزا کے وہ بھی طے ہو گئے تھے, لیکن پھر جب یہ حادثہ ہوا تو میں نے طے کیا کہ اب یہ جو عمرہ ہے یہ منسوخ, یہ ایک نفلی عبادت ہے, اس وقت اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پیسہ جو ہے وہ اس فنڈ میں دیا جائے, چنانچہ میں نے وہ رقم جو اس میں خرچ ہوتی میں نے جمع کرا دی. اسی طریقے سے ہر شخص کو کرنا چاہیے, جو بھی وہ کر سکتا ہو اس میں حصہ لینا چاہیے. بہرحال اس کے علاوہ میں نے جو آج آیت پڑھی ہے, یہ جو اللہ کی طرف رجوع ہے, ہوش میں آنا ہے اور جاگنا ہے, اس کے حوالے سے یہ رمضان مبارک کی خصوصی اہمیت ہے. تو اس کی برکات سے اور اس کی سعادتوں سے زیادہ حصہ حاصل کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے, غنیمت سمجھنا چاہیے. اور اس کے ضمن میں خاص طور پر میں نے آیت آپ کو سنائی, اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت جو ہم پر فرض کی تو اس کا مفہوم تو ایک آیت میں بیان کر دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تقویٰ پیدا ہو جائے, خدا خوفی پیدا ہو جائے, آدمی کے اندر نیکی اور بدی کا حس جو ہے اس کی حس بیدار ہو جائے, نیکی کی طرف رغبت بڑھ جائے, بدی سے نفرت ہو جائے. یہ مقصد ہے روزے کا, لیکن اس کے لیے خاص طور پر فرمایا یہ مقصد تو حاصل ہو جاتا, یہ روزے جو ہے کسی بھی مہینے میں فرض کیے جا سکتے تھے. رمضان کا مہینہ کیوں چنا گیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, یہ ہے اس کی بنا انتخاب کی کہ اس مہینے کو جو منتخب کیا گیا ہے روزے کی عظیم عبادت کے لیے, وہ اس لیے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, اسی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے, اس میں کی جانے والی عبادت ہزار مہینوں میں کی جانے والی عبادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وقی. تو اس حوالے سے اس مہینے کو چنا گیا, اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى للناس وبینات من الھدی والفرقان, یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے, اور ہدایت بھی کوئی فلسفیانہ اور منطقیانہ انداز میں نہیں ہے, پہیلیاں بجھوانے کے انداز میں نہیں ہے, کوئی ایک پیچ نہیں ہے, واضح کھلی روشن مبین. بینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو بھی تم میں سے کوئی پائے اس مہینے کو, نہ بیمار ہو نہ سفر پر ہو, اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. یہ تو فرض کر دیا. رمضان کے حوالے سے خاص عبادت تھی, اس کا ذکر نہیں کیا قرآن میں, اس کا ذکر قرآن اگر کرتا تو وہ فرض ہو جاتا, لیکن یہ کہ اس کا حوالہ پھر حضور کی احادیث میں ہمیں ملتا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا, حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں, آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم, شہر مبارک, شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, جعل اللہ صیامہ فریضتا وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کے مہینے کا روزہ رکھنا تو فرض کر دیا ہے اور اس کی راتوں میں کھڑے رہنا تمہاری آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے، اسے فرض اس لیے نہیں کیا کہ ظاہر بات ہے کہ جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، چاہے کوئی بھی محنت کر رہا ہو، مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، روزہ فرض ہے، چاہے وہ فصل کاٹ رہا ہے مئی کے مہینے میں، روزہ فرض ہے، چاہے وہ اینٹیں ڈھو کر روزی کما رہا ہے، روزہ فرض ہے، روزہ تو رکھنا ہے، لیکن یہ کہ رات کو جاگنا پھر ان کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے، پھر وہ رات کو اگر آرام پورا نہ کریں تو اگلے دن کی مشقت کے لیے تیار کیسے ہوئے، لیکن اصل میں یہ جو قیام اللیل ہے، قیام رمضان، اس کا معاملہ سمجھ لیجیے کہ دیگر دو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیرلل ہے سیام کے، چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے متفق علیہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص روزے رکھے رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے اجر کا طالب بن کر، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، وہ جو کھڑا رہا رمضان مبارک کے اندر، یعنی مراد رات کے وقت، اور وہ بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے لیے معاف کر دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے اس سے پہلے گناہ کیا ہوگا۔ ایک اور حدیث جو بہت ہی پیاری ہے، نقشہ کھینچتی ہے قیامت کے دن کا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کرے گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا اے رب پروردگار منعتہن طعاما والشہوات باللیل، اے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے قضاء شہوت سے روکا رکھا، میری وجہ سے رکا رہا، روزے کی وجہ سے رکا رہا، کھانے کو موجود تھا، پینے کو بہترین مشروبات موجود تھے، قضاء شہوت کے لیے بیوی موجود تھی، لیکن نہیں، میں نے روکے رکھا، میری وجہ سے رکا رہا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ یقول القرآن منعتہن طعاما باللیل، اور قرآن کہہ گا ہے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے رو کے رکھا، بس میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو حضور فرماتے بھائی شفاعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے۔ اب اس سے بات سامنے آتی ہے، اصل میں قیام اللیل سے عام ذہن جاتا ہے تراویح کی نماز پر، وہ تراویح کی نماز تو ایک گھنٹے میں ہو جاتی ہے، کیا وہ رات کا قیام بن گیا؟ قیام اللیل جس کو کہتے ہیں وہ سورہ مزمل میں آیا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا، رات کو کھڑے رہا کرو تھوڑے سے حصے کے سوا، کچھ آرام بھی کر دیا کرو لیکن کھڑے رہا کرو اکثر شب، نصفہ آدھی رات، اب ان کچھ بھی جو قلیلہ یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو وہ تہائی رات رہ جائے گی، اور اسی نالے ہے یا اس کے برعکس اور بڑھاؤ آدمی سے اور اس میں کھڑے رہا کرو، وہ دو تہائی رات بن جائے گی، اور قرآن کو پڑھتے رہا کرو، اسے اپنے اندر جذب کرو، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، یہ تمہارے ذہن میں قلب کے اندر گہرے اتر جائے، سڑا کر جائے، یہ قیام اللیل ہے، جس کے لیے کہ گواہی پھر آئی ہے اسی سورہ مزمل کی آخری آیت میں، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفه وثلثه وطائفۃ من الذین معک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کے علم میں ہے کہ آپ اور آپ کے کچھ ساتھی کھڑے رہتے ہیں رات کی دو تہائی شب یا آدھی یا ایک تہائی شب، یہ معاملہ تھا، یہ ہے قیام اللیل۔ چنانچہ یہ نوٹ کیجئے، حضور کے زمانے میں یہ قیام اللیل تھا، لیکن یہ اجتماعی نہیں تھا، انفرادی، جیسے تہجد کے نوافل انفرادی ہیں، اب اس میں قیام اللیل انفرادی تھا، با جماعت نہیں تھا، صرف تین دن آپ نے رمضان مبارک کے اندر آٹھ آٹھ رکعتوں پر مشتمل جو ہے جماعت کرائی، لیکن یہ تھی تہجد کے وقت، یہ عشاء کے ساتھ متصل نہیں تھی، تہجد کے وقت آٹھ رکعتوں جو ہے وہ پڑھی ہیں، اسی سے بعض حضرات دلیل لاتے ہیں کہ بیس رکعتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے، ثابت کرو سنت سے، سنت سے ثابت نہیں ہے، سنت سے تو یہ بھی ثابت نہیں کہ پورے مہینے آپ نے نماز پڑھائی ہو، تین دن صرف آپ نے تین شب تین راتوں میں آپ نے وہ نماز پڑھائی باجماعت، چوتھی شب لوگ منتظر رہے، کچھ کھنگارے شاید حضور کی آنکھ لگ گئی ہے اس لیے چار دن نکل پائے ہیں تو ہمارے کھنگار میں سے جاگ جائے، حضور پھر بھی تشریف نہیں لائے. اگلی صبح آپ نے فرمایا دیکھو اگر یہ میں مسلسل تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گا. تو جیسے اللہ نے سکوت اختیار فرمایا اور قیام اللیل کو فرض نہیں کیا، ایسے حضور نے بھی امت پر رحمت اور شفقت اور مودت، اس کی وجہ سے آپ نے اس کے لیے دوام اختیار نہیں کیا. لیکن یہ تھا قیام اللیل. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں سمجھتی اجتہاد ہے. اور اصول کیا ہے؟ نہ لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. کوئی شے جو ہے اگر پوری کی پوری حاصل نہ کی جا سکے تو ساری چھوڑ بھی نہیں لینی چاہیے. اب کوئی غریب بیچارہ جو محنت کش ہے، وہ اگر رات کو دو تہائی رات آدھی رات نہیں جا سکتا قرآن کے ساتھ، تو چلو اس کے ساتھ ایک نظام آپ نے بنا دیا کہ عشاء کی نماز کے ساتھ متصل 20 رکعت نماز جو ہے وہ سب مل کر ادا کریں باجماعت. یہ فیصلہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور اس میں ایک حکمت واضح ہے کہ عام لوگ بھی مستفید ہو جائیں. اگر پورے وہ نہیں کر سکتے، آدھی رات اور دو تہائی رات اور ایک تہائی رات جاگ نہیں سکتے، تو کم سے کم یہ ہے کہ ایک گھنٹے میں کھڑے ہو کر قرآن سن لیں اور پورے رمضان میں ایک قرآن ان کا ختم ہو جائے. اچھا یہ بات جان لیجئے کہ ان کا ایک گھنٹہ قرآن سننا، ہمارا ایک گھنٹہ قرآن سننے سے یوں سمجھیے کہ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کی زبان عربی تھی، ادھر سے قرآن حافظ قرآن جو ہے یا جو بھی قاری اور امام ہے اس کی زبان سے قرآن کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، ادھر وہ ان کے کانوں سے ہو کر اور ان کے قلب اور ان کے ذہن کے اندر سرایت کر جاتے ہیں. زبان ان کی تھی لیکن ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے. ہم تو ایک رسم کے طور پر تو پورا کرتے ہیں 20 رکعتوں کے اندر، اور وہاں بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ کہاں قاری جلدی سے فارغ کر دیتا ہے وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ دیر نہ لگے. لیکن فرض کیجئے کہ پورے اطمینان سے بھی پڑھیے تو ایک گھنٹہ لگے گا، تو ایک گھنٹے پر اس کا اطلاق تو نہیں ہو سکتا کہ یقول القرآن، قرآن یہ کہے گا منع کرو نوم باللیل، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا. یہ رات کہاں، ابھی تو رات شروع بھی نہیں ہوئی ہوتی. آج کل آپ کے شہروں میں 11:30 11:30 تک تو رات شروع ہی نہیں ہوتی، وہی چہل پہل رہتی ہے. رات کہاں ہوتی ہے، رات تو جا کر دس شب کے قریب جا کر شروع ہوتی ہے. تو ایسے بھی یہ ایک گھنٹہ جو ہے اس میں تو دین کا کوئی ضیاع یا دین کا ضیاع یا دین کا کوئی نقصان تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بہرحال جو سب لوگوں کو حاصل نہ ہو سکتا ہو وہ فائدہ کہ وہ دو تہائی یا آدھی یا ایک تہائی سب جاگے، تو کم سے کم ان کے لیے یہ ایک گھنٹے کی تراویح جو ہے یہ مفید ہو جائے گی. یہ ہے تراویح کے نماز کا پس منظر. اب اس میں یہ جو ہم قرآن مجید سنتے ہیں، قاری صاحب حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، حافظ اکثر و بیشتر عالم نہیں ہوتے، انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. عالم لوگ جب پڑھاتے تو ظاہر بات ہے انہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. ایک پیچھے کھڑے ہو کر سننے والے تو ظاہر بات ہے کہ ان میں کوئی شاذ ہی ہوں گے جو سمجھ رہے ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. پھر تیزی سے پڑھنے کے اندر ویسے ہی اچھے بھلے آدمی کے پلے کچھ نہیں پڑتا. تو اس کا جواب کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ حل یعنی دو چیزوں کو ملائیے، آدھی رات جاگنا اور 20 رکعت نوافل، وہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے. اور حضرت عمر کا فیصلہ جو ہے وہ ہم پر لازم ہے، اس لیے کہ حضور کی حدیث سے علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور میرے خلفائے راشدین المہدیین جو ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامو. تو یہ حضرت عمر خلیفہ راشد ہے، خلیفہ دوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فیصلہ ہے، ان کی سنت ہے، اس کے مطابق جو ہے یہ 20 رکعت میں تراویح کی اب امت کے لیے ہے. لیکن وہ عربی کو جاننا اور ہے اور صرف قرآن سن لینا کھڑے ہو کر یہ اور ہے. لہذا ہم نے یہ 84 کی بات ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی کہ ہمیں اس طریقے سے تراویح ادا کرنی چاہیے کہ 4 رکعت میں جو کچھ پڑھا جانے والا ہے قرآن، پہلے ہم اس کو بیٹھ کر پڑھ لیں. کوئی استاد، کوئی جو عالم ہے وہ ترجمہ کرے اور اہم نکات کی تشریح بھی کر دے، پھر کھڑے ہو جائے. اب امام صاحب اور قاری صاحب جو پڑھیں گے ان 4 رکعتوں میں کچھ نہ کچھ تو پلے پڑے گا. عام آدمی کا بھی 20-25-30% تو اس کو یقین یاد آ جائے گا، ابھی یہ آیتیں پڑھی تھی اور یہ ترجمہ سامنے آیا تھا. لیکن اکثر اور بیشتر میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کا جو معاملہ ہے 70-80% جو ہے وہ قرآن مجید کو اس میں سمجھیں گے، جبکہ تراویح جو 4 رکعتوں کے اندر وہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد پھر بیٹھ گئے، پھر 4 رکعتوں اگلی 4 رکعتوں میں جو کچھ پڑھا جانے والا ہے اس کا ترجمہ سن لیا، اس کی تفسیر سن لی، پھر وہ سن کر نماز کے اندر 4 رکعتوں کے اندر. تو اس میں کم و بیش 5 گھنٹے، جب میں نے شروع کیا تھا تو 6-6.5 گھنٹے تک کا بھی معاملہ تھا. اس وقت میرے جسم میں طاقت تھی، جوانی تھی، ابھی پورا جو ہے وہ جوش پر تھا انسان کا، جذبہ عمل جو ہے. بہرحال اس کے بعد اس میں کمی آئی ہے تو میں نے بھی قدر مختصر کیا. یہ تو تدریجن ہے. من نعبر ننقصہ فی الخلق، سورہ یاسین میں فرمایا جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی قوتوں میں کمی کر دیتے ہیں، اس کی جو خلقی قوتیں ہیں استعدادات ہیں ان میں کمی ہو جاتی ہے. اس پہلو سے اب ظاہر بات ہے کہ وہ بات نہیں رہی ہے جو کبھی میری تھی، اور میں جس کے لیے میں نے 2.5-2.5 گھنٹے 3-3 گھنٹے کے درس دیے ہیں متواتر مسجد خضرہ ثمر آباد میں. اب ظاہر بات ہے کہ اس کی شکت نہیں ہے. 1 گھنٹہ تقریر کر کے بھی کافی میں محسوس کرتا ہوں کہ تکان ہو گئی ہے، ایگزاشن ہو جاتی ہے. تو میں نے جو کہا تھا کہ یہ زلزلہ جو ہے غافل تجھے گھڑیال جو دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کے ایک اور بڑھا دی. یہ گھڑیال جو بج رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ 1 گھنٹہ ہماری عمر کا اور کم ہو گیا، زیادہ نہیں ہوا، کم ہو گیا. جتنی عمر ہمیں اس دنیا میں ملی ہے اللہ کی طرف سے اس میں سے 1 گھنٹہ اور کم ہو گیا. 1 دن ختم ہوتا تو 1 دن اور کم ہو گیا. 1 سال ہے، سالگرہ کے اوپر خوشیاں منائی جا رہی ہیں حالانکہ وہ عمر میں سے 1 سال کم ہو گیا ہے. اور یہ کوئی اسلامی روایت نہیں ہے، یہ مغربی جو ہے تہذیب اس کی روایات میں سے ہے. یہ جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے یہ ہماری روایات اور تہذیب کے اندر سرے کی موجود نہیں. بہرحال یہ جو زلزلے نے ہمیں اگر جگا دیا ہے، اگر ہم ہوش میں آ گئے ہیں، وقتی طور پر تو ہر انسان جو ہے واقعہ یہ کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، یہی معاملہ جو ہے، یہ بستیاں دیکھنا، ان بستیوں کو تم کے ویرانہ ہو گئی، کیا معاملہ تھا اور مظفر آباد کا، اور کیا اور ایسا کوئی بہت بڑا جرم بالا کوٹ کے لوگوں کا تھا کہ یعنی ایسی آبادیاں ختم ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انابل باغ کے بیٹھے نہ غافل آشیانوں میں. قدرت کی طرف سے تازیانے جو ہیں وہ اس کی آستین کے اندر موجود ہیں. ایک تازیانہ سونامی کا آیا تھا، ایک تازیمہ قطرینہ کا آیا، مختلف علاقوں میں ایک یہ بہت بڑا زلزلہ ہمارا آیا ہے. اس سے آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہم جو ہے نچنت ہو کر نہ بیٹھ رہے ہیں، بلکہ کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی ہی مصیبت ہم پر بھی نازل ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف فنڈ کے اندر آپ لوگ حصہ لیں، اور خود اپنی سطح پر تزکیہ نفس کے حصول کے لیے اور صفائے قلب کے حصول کے لیے، دن میں تو روزہ رکھ رہے ہیں لیکن رات کو قیام اللیل کا حق ادا کریں، صرف تراویح کا نہیں. تو بہرحال یہ رات کا قیام جو ہے نصفہ ابھی کچھ منہ کلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس کے ساتھ ہم نے 20 رکعتوں کو جوڑ دیا ہے تاکہ حضرت عمر کا اجتہاد جو ہے اس پر بھی عمل ہو جائے، 20 تراویح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو قیام اللیل کا اصل مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے. مالا یترک و کل لہو، لا یترک و کل لہو، یہ سب لوگ اگر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے، تو جن لوگوں کے لیے بھی ممکن ہو جو یہ مشقت جھیل سکے ان کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.